الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اور جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے چہرہ پھیر لیتا ہے میرا ذکر نہیں کرتا میری یاد نہیں رکھتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْقَا دنیا میں اس کی زندگی کو میں بالکل مزربل اور تنگ کر دوں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ہم ان کو قیامت کے دن بلائن نابینا زندہ کریں گے قال رب لم حشرتنی تو وہ قیامت کے دن کہے گا اے میرے ربا لم حشرتنی آما آج تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا قبر سے وقد کنت بصیرا اور میں تو دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ایسا ہی کیا کہ ہماری آیتوں کو بھلا دیا تو آج ہم نے تم کو بھلا دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اسی طرح آج کے دن تم کو بھلا دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک نے مجھے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124, 125, 126 پڑھنے کی توفیق دی ہے اللہ مجھے صحیح بات سمجھانے کی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے جو آدمی قرآن کو پڑھتا نہیں سمجھتا نہیں ہے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا یاد رکھو یہ تفسیر ہے میرے جیب کی بات نہیں قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کو پڑھتا بھی نہیں قرآن کو سمجھتا بھی نہیں اور میرے ذکر سے میری یاد سے اس لیے کہ قرآن اللہ پاک نے قرآن کو ذکر کہا ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ہم نے آپ کو ہماری طرف سے قرآن دیا ہے تو ذکر سے مراد یہاں کیا ہے قرآن ہے یاد رکھو اور اس کے بعد نمبر دو پر نارمل ذکر ہے من اعرض عن ذکری یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر سے قرآن ہی مراد لیا ہے فرمایا دو میرے قرآن سے بھاگتا ہے منہ پھیر لیتا ہے پڑھتا نہیں سمجھتا نہیں تو اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے کہہ رہے ہم ان کی زندگی کو مزربل نیرو تنگ بنا دیں گے اب معیشت دنقہ کی صاحب رول معانی علامہ محمود آلوسی بغدادی نے اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں چار تفسیر لکھی ہے سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا جو قرآن نہیں پڑھے گا نہیں سمجھے گا اس کے پاس سب کچھ ہے مکان ہے گاڑی ہے بیوی ہے بچے ہیں بینک بیلنس سب کچھ ہے لیکن اس کو دل میں سکون نہیں ہوگا اللہ اس سکون کو لے لے گا یہ مطلب ہے ایک تفسیر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں بھئی ایک جیسے شیر ہے اور شیر کی غذا کیا ہے گوشت ہے اب اس کو تم گھاس ڈالو گے تو کھانے والا نہیں ہے بیل ہے بھینس ہے گدا ہے چلو اس کی غذا ہے گراس ہے تو اس کو آپ گوشت ڈالو گے تو وہ کھانے والا نہیں ہے انسان کی غذا کچھ اور ہے اور مجھے گوشت مجھے گھاس ڈالا جائے تو میں کیسے کھاؤں گا فرمایا دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے اور اس کو تم گناہ یا اور کوئی چیز ڈالو گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گی, کھانے والی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے بدن تو میں نے تیرا مٹی سے بنایا ہے اور تیری روح میں نے آسمان سے بھیجی ہے, اور اس کی غذا دنیا کا کھانا نہیں ہے, اس کی روح کی غذا میرا ذکر ہے. تو میرا ذکر کرے گا میری روح بھیجی ہوئی تازہ ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مطلب ہے یہاں روح کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح کو اللہ کے ذکر سے اللہ کے قرآن سے اس کو تازہ کرنا پڑے گا. ایک تفسیر تو ہو گئی, سب کچھ ہے, دوائیں کھاتا ہے. آج کل کیا کہتے ہیں بھائی, دل کا سکون موسیقی اور میوزک میں ہے, سنتے رہتے ہیں سکون ملے, اس میں کوئی سکون ہے؟ بعض کہتے ہیں دل کا سکون شراب پینے میں ہے, شراب پی کے مست پڑے رہتے ہیں, یہ کوئی سکون ہے؟ کوئی سکون ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ سن لو, بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر دلوں کے لیے اطمینان اور سکون ہے. یہ چیز ہے, اور آدمی اسی کو چھوڑ دے گا تو اس کو سکون ملنے والا نہیں ہے. کتنا ہی بین بیلنس سے پلتا رہے, اور عام طور پر لوگ دوائیں لیتے ہیں سکون کے لیے, نیند آ جائے, نیند نہیں آتی, اس لیے کہ اس نے اپنی روح کی غذا کو غذا نہیں ڈالی. اگر روح کو غذا کھلاؤ گے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا. نمبر دو, دوسری تفسیر, جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا یا اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو اللہ اس سے قناعت کو چھین لے گا. قناعت کا کیا معنی؟ تھوڑے پر صبر آ جانا, تھوڑی چیز کے اوپر انسان کو صبر آ جاتا ہے. بھائی میرا بینک بیلنس ہو گیا, میرے بچے بھی سیٹل ڈاؤن ہو گئے, سبحان اللہ سب کچھ ہے. اب کوئی کہتا ہے بھائی فلاں کمپنی میں جوائنٹ ہو جا, پر نہیں اب تو آخرت کے اللہ اللہ کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں قناعت. قناعت کیا کہتے ہیں؟ قناعت اس کو نہیں کہتے ہیں, ایک آدمی کے پاس دو ہے تو چار کی فکر, چار ہے تو آٹھ کی فکر, آٹھ ہے تو دس کی فکر, یہ قناعت نہیں ہے. اس کے پاس اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے, بس دنیا کے پیچھے گھومتا ہے گھومتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے قناعت کو چھین لی اور اس کو پریشان دنیا میں گھماتا ہوں, کوئی سکون نہیں. دوسری تفسیر یہ کی ہے. اور تیسری تفسیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, فرمایا جو آدمی قرآن نہیں پڑھے گا, قرآن نہیں سمجھے گا, اللہ کا ذکر نماز روزے عبادت نہیں کرے گا, فرمایا میں اس سے نیک کام کی توفیق لے لوں گا اور برائی اور گناہ کی طرف چھوڑ دوں گا. ہاں نیک کام کی, پھر اس کو کوئی کہے نماز دماغ میں دل میں جاتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی نیک کام کی طرف نہیں آئے گا کیونکہ اللہ نے اس کی نعمت کو چھین لیا ہے اور اس کے لیے اب گناہ کرنا آسان ہے. اب اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا. اور چوٹی تفسیر ہے, جو آدمی قرآن پڑھتا نہیں, اللہ کا ذکر کرتا نہیں, اللہ کی عبادت کرتا نہیں ہے, اللہ اس کی قبر کو نیرو بنا دے گا. ایسا جیسے سوئے گا نا, ادھر کی حدیث میں ہے ادھر کی زمین ادھر کی زمین مل جائے گی, اس کی یہ پسلی ادھر چلی جائے گی ادھر چلی جائے, ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفسیر میری نہیں ہے, یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائٹ میں ہے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی, عبداللہ بن عباس صحابہ کی تفسیر ہے کہ جو قرآن سے بھاگتا ہے, قرآن نہیں سمجھتا, قبر میں سلاتے ہی اس کی زمین اس کی قبر اس کو نیرو ہو جائے گی, جیسے ایسے 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 اس کو دبائے گی. یہ تفسیر ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت ضروری ہے سمجھنا یہ, اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, اللہ فرمایا ایوری ڈے جہاں کہیں میری قبر بننے والی ہے, جہاں کہیں, وے ایور آئی ایم گوئنگ ٹو بیری, وی ڈونٹ نو کہاں موت آئے گی, وی ڈونٹ نو, لیکن جہاں بھی دفن ہوگا وہ زمین میرے لیے کہتی ہے, تمہاری جہاں قبر ہے وہ زمین تمہارے لیے کہتی ہے, ہر ایک کے لیے اس کی قبر اس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الوحشا, انا بیت الوحشا, میں بہت گھبرا دینے والی, گھبرانے والی, تم کو بے چین کرنے والی, بے چین کرنے والا گھر ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں لے کر آ جانا, فرینڈ کو لے کر آنا, ہیلپ یو, برنگ یور فرینڈ وتھ یو. یہ حدیث کا الفاظ ہے, انا بیت الوحشا, میں بہت گھبرا دینے والی چیز ہوں, اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر آنا. اور آگے کہہ رہے, انا بیت الظلمہ, میں اندھیرا ہوں, اندھیرے کا گھر, روشنی لے کر آنا, لائٹ کو لے کر آنا ساتھ میں دنیا سے. انا بیت الدود, میں کیڑے مکوڑے سونپ بچھو کا گھر ہوں, اس کی دوا لے کر آنا, اس کی میڈیکیشن لے کر آنا, تاکہ ان جانوروں کو مار دے. یہ حدیث تمہیں نہیں سنی ہوگی, تھوڑی سنی ہوگی, پوری نہیں سنی ہوگی. ہاں, کوئی دوا لے کر آنا تاکہ وہ سانپ کو مار دے, وہ بچھو کو مارے, کوئی دوا. صاحبہ نے پوچھا یہ کیا ہے, فرمایا انا بیت الوحشا, ساتھی لے کر آنا, میں گھبرا دوں گی تجھے. تو کون سا ساتھی ہے؟ فرمایا اعمال صالح, نیک اعمال لے کر آنا, تو پھر تو گھبرائے گا نہیں قبر میں. نتی ملا پنٹیو. اور انا بیت الظلمہ, میں اندھیرے کا گھر, روشنی. فرمایا الصلاۃ نور, نماز تیرے لیے نور بن جائے گی, نماز لے کر آنا, روشنی, روشنی تیری قبر روشن ہو جائے گی, بلکہ تیری آنکھ کی روشنی جہاں تک پہنچے گی وہاں تک قبر بڑی ہو جائے گی, اور جنت تیرے لیے, جنت کا دروازہ قبر کے اندر کھول دیا جائے گا, اور جنت کے لباس تجھے پہنا دیے جائیں گے, اور تجھے کوئی چیز چھیرنے والی نہیں ہوگی. انا بیت الدود, میں کیڑوں کا گھر ہوں, سانپ اور بچھو کا, دوا لے کر آنا. کیا ہے؟ فرمایا گڈ کیریکٹر لے کر آنا, اخلاق حسنا, اچھے کیریکٹر لے کر آنا, یہ اس کیڑوں سے تیری حفاظت کر لے گا. یہ ہے دوا, قبر کی چیز. تو یہ تفسیر ہے چوٹھی, جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے نقل کیا ہے. اللہ اکبر. آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے, اسی آیت کے بعد, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. خالی یہی پنشمنٹ نہیں ہے, جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت تو بلائنڈ ہوگا, کچھ نظر نہیں آئے گا, بلائنڈ, اعمى. آگے کیا گزرا ہے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زُرْقَ. زُرْقَ کے معنی گرین آئیز. یہ چونکہ عرب لوگوں کی آنکھیں کالی ہے اور ان کو گرین آئیز والوں سے بڑی دشمنی تھی, میں نے سمجھایا تفسیر. وہ کون تھے؟ رومین پیپل, رومن پیپل, یعنی عیسائی کرسچن سے وہ دشمن سمجھتے تھے اس کو, یہ ہمارا دشمن ہے. تو اللہ نے کہا جیسے تم کو ان سے دشمنی, ایسے ہی مجھ کو تم سے دشمنی ہوگی. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اس کی دوسری تفسیر, قیامت کے دن تمہیں بلائنڈ اٹھاؤں گا قبر سے, کچھ نظر نہیں آئے گا. اور پھر آگے جائے گا, پہلے بلائنڈ ہوگا, پھر آگے جائے گا تو اس کو جنت بھی نظر آئے گی, اس کی آنکھ دوبارہ آ جائے گی, جنت اور جہنم, اور پچھتائے گا, پھر اور عذاب دیکھے گا. حدیث میں آتا ہے کبھی انسان کو بلائنڈ اٹھایا جائے گا, کبھی انسان کو آنکھوں سے دیکھتا ہوا ہوگا جنت اور جہنم کو, کبھی وہ ایسا دیکھے گا کہ اس کی آنکھ پھٹ جائے گی. الگ الگ قرآن کی آیتیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے سم ٹائم دس پنشمنٹ, سم ٹائم دس پنشمنٹ, سم ٹائم دس پنشمنٹ, ساری ہی آیت کے اوپر عمل ہو جائے گا. جیسے قبر سے نکلا یہ سارا عذاب اس کو ٹرن بائی ٹرن ہوتا رہے گا, کبھی یہ, کبھی یہ, کبھی یہ, کبھی یہ, سارا عذاب ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى, دنیا میں تو میں دیکھتا تھا, آج مجھے کیوں بلائنڈ اٹھایا؟ وہ تیرے اعمال کی وجہ سے, جیسے جیسے اعمال ویسا فیصلہ ہوگا. جس نے نیک عمل کیا ہوگا اس کے لیے قبر سے اٹھتے ہی اچھا فیصلہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو نیکڈ ہوں گے, نو کلوتھز ایٹ آل, کوئی کپڑا نہیں, کوئی کپڑا نہیں. سب سے پہلے اولو من کسا ابراہیم, رواہ ترمذی, سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا قبر سے نکلتے ہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ بنا کر کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا. کعبۃ اللہ کیا بنا؟ غلاف. ایک روایت میں, دوسری روایت میں کہ ان کے کپڑے نکال کر اس کو ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا, اس کے بعد نمبر دو پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا لباس پہنا گیا. ایسے ہی جو آدمی دنیا میں برائی کا کام کرے گا اس کو قبر سے اٹھاتے ہی اس کے لیے اعمال, یہ عذاب ہوگا کہ جیسے دنیا میں اللہ کو بھلایا ویسے ہی قبر سے اٹھا تو اس کی آنکھیں بالکل نہیں ہوگی. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, وہ کہے گا میں دنیا میں دیکھتا تھا. کہا اسی طرح تم نے ہماری آیت کو بھلا دیا نا, آج ہم نے تم کو بھلا دیا. کون سی آیات ہے؟ آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد آسمان ہے, آیات سے مراد زمین ہے. روزانہ تجھے نظر آتا تھا آسمان, یہ کوئی تو بنانے والا ہوگا, یہ کوئی تو بنانے والا ہوگا. یہ ماؤنٹینز آیات اللہ ہے, کوئی تو بنانے والا ہوگا. سمندر, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ندی, یہ نالے, یہ رات, یہ دین, آیات پلورل, ساری نشانیاں روزانہ تیرے سامنے تھی, تو نے اس کو دیکھ کر بھی مجھے یاد نہیں کیا. تو وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا, آج میں نے تم کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا بھائی. اور پھر قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دروازے اللہ بند کر دیں گے. ایک آدمی کو جیل میں ڈال دے اور اس کو بھلا دیا جائے, 30-40 سال 50 سال تک کوئی جانتا ہی نہیں, سب بھول گئے. کتنے بڑے بڑے علماء سعودی کی جیل میں ہیں, 30-30 سال سے بھلا دیے گئے, وہیں ان کی موت بھی ہو جاتی ہے. جہنم میں کیا ہوگا؟ عذاب بھی ہے اور کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں, دروازہ بند. اللہ کہے اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا, کوئی یاد کرنے والا نہیں. اللہ آگے فرماتے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جو حد سے زیادہ نکلا. ایک لفظ ہے قرآن میں ظلم, ظلم کرنے والا ہے, اور ایک ہے اسرف, اسراف کرنے والا. کیا معنی اس کا؟ ظلم کے معنی ہے اللہ کی بندگی سے نکل گیا, ہی از آؤٹ آف دا ٹو بیکم سروینٹ آف اللہ, یعنی جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے. اور اسرف کے معنی ہے اللہ کی بندگی سے نکلا تو نکلا لیکن ساتھ میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو پارٹنر بھی بنا لیا, مورتیوں کی پھلا کی پھلا کی پھلا, یعنی شرک کر دیا. یہ ہے اسرف, قرآن کی تفسیر ہے. اسرف کی تفسیر الگ ہے, بئس للظالمین بدلا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ ظالم کو دیکھو, آسمان کو بنانے میں میں نے کسی کو پارٹنر نہیں بنایا, اس سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں زمین کو بنانے میں میں نے کسی کو نہیں بلایا, یہ دنیا کو بنانے میں میں نے کسی کا سہارا نہیں لیا, آج مجھے چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہا ہے. بئس للظالمین بدلا, یہ کیسا ظالم ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے, یہ کتنا زیادہ حد سے آگے نکلنے والا ہے, اسراف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ہوا ولم یؤمن بآیات ربی, رب کی آیات پر ایمان نہیں لایا, رب کے قرآن پر, رب کے نبی پر, رب کی نشانیوں کو دیکھ کر رب پر ایمان نہیں لایا, کیا ملے گا اس کو؟ کہا یہ تو بلائنڈ, عذاب تو مختصر ہے, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, اس سے خطرناک عذاب تو ابھی جہنم ہے, یہ بلائنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اب یہ جہنم میں جائے گا, اشدو سیویئر, بہت خطرناک. اور اسی نہیں, وَأَبْقَى فُوَ ایور, ہمیشہ, اب اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی اینڈ نہیں. اب یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک بندہ خوب نیکی کا کام کرتا ہے, مرنے کے 40 دن پہلے ایسے اعمال کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے, بخاری شریف. ایک بندہ خوب گناہ کرتا ہے, مرنے کے 40 دن پہلے ایسی نیکی کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے. تو کیا ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے, لیکن اللہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے کس چیز کی, کہ اصل اعتبار مرنے کا ہے, خاتمہ کا. تم اس کی فکر کر کے زندگی گزارو کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور میری موت کلمے پر آنی چاہیے. اس کی فکر کے لیے اللہ ہم کو وارننگ کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے. ورنہ جس کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی یقیناً اس کی موت اللہ ایمان پر دے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی موت ایمان پر ہوگی, اللہ اس پر رحم کا معاملہ کرے گا. فرمایا فلم یاتی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. ہائے ہائے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, تجھے پتا نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان تمام کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پورے سر اور داڑھی میں یہاں ملا کر 19, 18, 17 بال آپ کے سفید ہو گئے. صحابہ نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے. فرمایا سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. سو اینڈ سو صورت میڈ می اولڈ. کیوں؟ اس میں عذاب کا ذکر ہے, قوم عاد کا, قوم نوح کا, فلاں کا, فلاں کا. میں جب پڑھتا ہوں تو اس کے پڑھنے سے کہ پچھلی قوم پر ایسا عذاب آیا, میری قوم کا کیا ہوگا, اس فکر نے مجھے برا کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دس کنسرن میڈ می اولڈ. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں. فرمایا کتنی بستی, کسی پر آگ کی بارش اتری, کسی پر پتھروں کی بارش, کسی پر چیخ, جب علیہ السلام نے چیخ لگائی کلیجے پھٹ گئے, اور کسی پر فلڈ, اور کسی پر کیا, اور کسی پر کیا عذاب آیا. اللہ قرآن میں فرمایا وَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, زمین میں ڈھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور یہ فرعون وغیرہ کو أغْرَقْنَا, غرق کر دیا. قرآن میں سارے عذاب کو بیان کیا. فرمایا افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. وہ چل رہے تھے, وہ سو رہے تھے, اپنے گھر میں کھاتے پیتے تھے, اچانک ہم نے عذاب بھیجا, ختم کر دیا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا. اس میں نہا کے معنی ہے وہ تیرے پاس برین ہے. اللہ has given you brain, اللہ has given you understanding. فرمایا اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ کہیں ہم پر تو عذاب نہ آ جائے. Did you change your life? اللہ کے نبی کو یہی فکر تھی اپنی امت کے لیے. فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. اگر پہلے سے میں نے کلمہ نہ کہا ہوتا تو میں ان قوم کو ختم کر دیتا. اب کون سا کلمہ ہے, اس کی بہت ساری تفسیر ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر اوور پاور ہے. میری رحمت, فرمایا میری رحمت کی وجہ سے میں ان کو ایک دم عذاب نہیں دیتا ہوں, مہلت دیتا ہوں, چانس, آج نہیں تو کل, پرسو, ترسو, سالوں کے بعد ایمان لے آئیں گے. اللہ کہہ رہے میں نے چانس دے دیا, ڈھیل دے دی ہے. کیوں؟ میری رحمت میرے غصے پر اوور پاور ہے. اسی لیے اللہ پاک نے دنیا میں 99 نہیں ایک رحمت کو اتارا. بخاری شریف میں کتنی بھائی؟ ایک رحمت. اس ایک رحمت پر میں اپنے بیوی بچوں سے, ماں باپ اپنے بچوں سے, اور سارے جانور آپس میں محبت کرتے ہیں بیکاز آف ون رحمت آف اللہ. اللہ نے اپنے پاس 99 کو باقی رکھا ہے. وہ قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو دے گا, جنتیوں کو دے گا. وہ کتنی آپس میں محبت کریں گے. اور ایک حدیث میں صحابہ کرام بیویوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ سفر میں تھے. ایک جگہ کھانا پکانے کی ضرورت پڑی، ایک صحابیہ نے پتھر کو جمع کیا اور اس پر ہانڈی رکھی اور آگ کو جلایا. آج آگ جو ہے بیکوز آف دا ونڈ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسی ایسی دیکھا نا، بھی کبھی آپ آگ جلاؤ اور ونڈ آتی ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو ادھر بھی جا رہا ہے کبھی ادھر بھی کبھی ادھر بھی. تو اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے، ادھر آتی ادھر بھاگتی تھی، ادھر آگ آتی ادھر بھاگتی تھی، اپنے بچے کو بچاتی تھی کہ اس کو آگ میں آگ نہ لگ جائے. جب کھانا پک گیا کھا لیا، شی کیم کیرنگ دا بیبی تو رسول اللہ آئی اور کہا اللہ کے رسول، میں اپنے بچے پر اتنی زیادہ رحم کرنے والی ہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں جلانے نہیں دیتی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم نہیں کرے گا؟ تو فرمایا ہاں، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر، ماں اپنے بچوں سے جتنی رحم کرتی اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہاں کس پر رحم نہیں ہوگا؟ مارد متمرد، اللہ کے نبی نے کہا مار سرکش، کیا مانا سرکش کا مانا، یعنی ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جو کلمہ پڑھنے سے انکار کرے، وہ آدمی جو قرآن پڑھنے کا انکار کرے، وہ آدمی جو اللہ کا انکار کرے، وہ آدمی جو نبی کا انکار کرے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سو یہ عذاب، ایک تفسیر تو یہ ہو گئی ولولا کلمت، اللہ کی رحمت ہے. دوسری تفسیر جو ہے وہ آگے وہ ہے، اگر اللہ کی طرف سے کلمہ اترا ہوا نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے دیتا. وہ کون سی ہے؟ اللہ نے پہلے سے کہہ دیا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ اجل مسمى، اس کا ٹائم لکھ دیا جاتا ہے اور کہا اس ٹائم تک اس کو کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ ٹائم اس کا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو میں ان کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتا. یہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک. اور ایک تفسیر یہ ہے، اللہ اکبر، ولولا کلمۃ سبقت، میں نے آگے چل کر تم کو مہلت دی ہے، چلو جاؤ آج نہیں کل پرسو، ایک نہ ایک دن تم آؤ گے، میں نے مہلت دی ہے بندوں پر اپنے رحم سے، جب کبھی تو آئے گا میں تجھے قبول کر لوں، اگر نہیں آیا اور موت تیری اسلام کے علاوہ ہوئی تو پھر یہ عذاب ہے. کون سا عذاب؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، پنشمنٹ اس کو چمٹ جائے گا. آگے کیا کہہ رہے میرے نبی کو اللہ پاک، فصبر، صبر کرنا، تم سہتے رہنا. بے کیوں؟ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اِنَّ آلِہَتِنَا، قرآن میں ہے نا کہ ہم اپنے معبود کو، آلِہَتِنَا لِشَاعِرٍ، اس شاعر کی وجہ سے، اللہ کے نبی کو شاعر کہتے تھے نا، اس پوئٹری کہنے والے کی وجہ سے، یہ قرآن کو پوئٹری کہتے تھے، یہ پوئٹری پڑھنے والے کی وجہ سے کیا ہم اپنے معبودوں کو، بوتوں کو چھوڑ دیں؟ افطر علی اللہ کذبا، اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا. اللہ کے نبی کو لشاعر مجنون کہا، مجنون کا، پاگل کا، کیا کہا کیا کہا کیا کہا. میں اللہ کیا کہہ رہے، فصبر، صبر کرنا، فصبر صبرا جمیلا، اچھا صبر کرنا، علی ما یقولون، اس بات پر جو یہ تم کو کہہ رہے ہیں بولنا نہیں. دیکھو اللہ کے نبی، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، یہ سنیے آیت، بہت زبردست آیت ہے، وسبح بحمد ربک. یہاں سے پانچ باتیں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، نمبر ایک صبر کرنا، نمبر دو وسبح بحمد ربک، تیرے اللہ کی حمد بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. کون سی نماز ہے؟ بفور سن رائز، فجر. فرمایا فجر پڑھنا، فجر میں فرشتے آئیں گے تم کو دیکھنے کے لیے، بالکل ایکچولی ہر مسجد میں، چاہے وہ جماعت خانہ ہی کیوں نہ، جہاں کہیں بھی نماز ہو رہی ہو وہاں فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے، قبل طلوع الشمس. اور ہمارا افسر ہے تو وہ تو اللہ کو بتائیں گے نا، اللہ خود پوچھ رہے ہیں کس حالت میں آئے. فرمایا ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں, ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں اس حالت میں کہ فجر کی نماز میں تھے. نہ ہوتا تو قبل طلوع الشمس کی ایک تفسیر, یعنی ایک اس کی تفسیر ہے فجر کی نماز, وہ قبل غروبها اینڈ بیفور سن سیٹ. کون سی نماز ہے جی؟ عصر کی, عصر کی نماز. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کی تفسیر ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے ساری نماز پڑھو, خاص کر کے وسطی یعنی عصر, اس کی حفاظت کرنا, چونکہ یہ مصروفیت کا ٹائم ہے, بزی. ایوری بڈی کیا کرتے ہیں, دکان بند کرنے کا, فلاں کا فلاں کا, گھر پہنچنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت نماز عصر کی مس نہ کرنا. اس لیے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی جو چینج ہوتی ہے فجر میں اور عصر میں, عصر والے چلے جاتے ہیں رات والے آ جاتے ہیں, فجر میں رات والے چلے جاتے ہیں دن والے آ جاتے ہیں. تو فجر میں جمع ہو جاتے ہیں دونوں فرشتے رات والے اور دن والے, اور عصر میں جمع ہو جاتے ہیں وہی فرشتے دن والے اور رات والے, اور اللہ کے سامنے جا کر یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے رات کے کچھ وقت میں, اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے, یہ رات کا وقت ہے مغرب اور عشاء. فسبح واطراف النہار, ظہر کی نماز ہے, ساری نماز آ گئی نا, فجر کی بھی آ گئی عصر کی بھی آ گئی, اور اس آیت میں ومن آناء الليل میں مغرب اور عشاء آ گئی, اور وہ اطراف النہار میں ظہر آ گئی. ایک تفسیر تو یہ ہے, دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ تم وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, یعنی تہجد کی نماز کا ذکر بعض مفسرین نے کیا ہے کہ فجر سے پہلے تم تہجد کی نماز میں پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا, اور وہ قبل غروبها عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے نبی بیٹھتے تھے نا, فرمایا اس میں بھی ذکر کرنا, وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس تہجد میں, وقبل غروبها فرام عصر تل مغرب, ومن آناء الليل اور دین کے رات کے رات میں یعنی اس کے بعد مغرب یا عشاء کے بعد, اور اطراف النہار زوال سے لے کر ظہر تک. کل ہی حدیث گزری شمائل ترمذی میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے جو چار رکعت سنت ہے نا, چار رکعت سنت, وہ بہت اچھی طرح پڑھتے تھے. امام غزالی کہتے ہیں ان چار رکعت میں یہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ پڑھ لو, سورہ بقرہ نہیں تو کم سے کم 100 آیت سے زیادہ پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت نماز کثرت سے لمبی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس وقت زوال سے لے کر ظہر کی نماز کی اینڈ تک آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کے پاس پہنچ جائے. میرے بات شمائل ترمذی میں یہ کہہ رہے, ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضا, تم یہ کام کرو گے تو اللہ راضی تم کو راضی کر دے گا. اگر یہ ایک تفسیر یہ مان لے کہ ہم سب کو اللہ کہہ رہے ہیں پوری امت کو, تو مطلب تم پانچوں نماز کو پڑھو تو میں تم کو راضی کر دوں گا, یعنی اللہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر دے گا. اور اگر اس خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ اس کو پڑھیے تو قیامت کے دن اپنی امت کو ہی بتلائیے تو قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کو قبول کر لوں گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لَعَلَّكَ تَرْضَى کی تفسیر ہے, راضی ہو جائیں گے آپ کی امت کی مغفرت میں کر دوں گا. اگر خطاب اللہ کے نبی, اگر خطاب امت کو ہے, دونوں طرف یہ خطاب ہو سکتا ہے. اور بھائی یہی بات ہے نا, نماز جو ہے نا, یہ نماز یہ بندگی کی نشانی ہے, یاد رکھو. جیسے پولیس کا ایک نشان ہوتا ہے نا, پولیس وردی جو ہوتی ہے, عام کی وردی اس کی ہوتی ہے, کچھ نشان ہوتا ہے, جج کا کچھ نشان ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ ان کی پوری مدد کرے اور وردی نہ پہنے, بالکل نارمل لباس میں رہے, تو کیا کہیں گے, بھائی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تم ہماری وردی نہیں پہنتے. جو وردی پہننا لازمی ہے ان کے لیے, کورٹ میں جج کے لیے بھی, اور ہر ایک کے لیے اس کی جو وردی ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے اس کو پہننا پڑتا ہے. ہماری وردی اللہ کی یہاں پہچان نماز ہے. کیا ہے بھائی؟ نماز. نماز یہ بندگی ہے, بندگی. اور جو آدمی یہ نماز پڑھے گا وہ اللہ کا سچا بندہ ہوگا, ورنہ اللہ کہہ رہے میں تم پر سب خرچ کرتا ہوں, سب کچھ دے رہا ہوں, لیکن تم میری وردی نہیں پہنتے, یعنی نماز کیوں نہیں پڑھتے. یہ پانچ چیزیں یہاں کیا کہہ رہے. پہلی چیز اللہ کے نبی کو کہا صبر کیجئے. دوسری چیز وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. دوسری چیز اللہ نے اس کو بیان کر دی. یا تیسری چیز جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج. اپنی آنکھ کو نہ اٹھانا, اپنی آنکھ کو, اس لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے, الی ما متعنا به ازواج منہم, ہم نے ان لوگوں کے لیے کچھ, یعنی غیر مسلم کو, ان کو زہرت الحیات دنیا, دنیا کی بیوٹیفائی اچھی چیزیں ان کو ایسی دے دی ہے, وہ ٹیمپرری ہے, آپ کی نگاہیں ان کی طرف نہ اٹھے بالکل نہیں. یہ تیسری بات کہی اللہ کے نبی کو کہہ کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے. قرآن میں ہے نا, اگر تمہارے ایمان کی مجھے فکر نہ ہوتی تو کافروں کے بیٹ, ان کی اسٹیج اور کرسیاں وغیرہ میں سونے کی بنا دیتا, لیکن مجھے تمہارے ایمان کی فکر ہے. یار ان کے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں, تم ایمان لوز کرو گے. اللہ کہہ رہے ان کی طرف نگاہ نہ اٹھانا, یہ جو ٹیمپرری ہے. اصل چیز تو دنیا میں سکون اور قبر میں سکون اور آخرت میں سکون اور جنت میں سکون ہے, یہ چیز ہے. اسی لیے تو وہ قارون کا واقعہ مشہور ہے, میرے پاس تفسیر نے اس میں جانے کا, اس میں کیا کہا تھا نیک لوگوں نے, یہ تو ٹیمپرری چیز ہے, اصل چیز تو اللہ کے یہاں باقی رہنے والی اللہ کی یاد ہے. لنفتنہم فی, ہاں ہم نے ان کو اس میں امتحان کے لیے دیا ہے. ورزق ربک خیر وابقا, اور کیا کہہ رہے, تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو آدمی دنیا میں حرام کمائی کرتا ہے اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوتی, یاد رکھو یہ. اور جو حلال کمائی کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ اس کی روزی میں اتنی برکت دیتا ہے, اتنی برکت خود بھی کھاتا ہے اور اس کی نسلوں میں بھی چلتا ہے. بات یاد رکھو. اور دوسری بات, رب کی روزی میں برکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور کافر سیون آنٹوں سے کھاتا ہے. اسامہ بن اسال کا واقعہ مشہور ہے, ان کو پکڑ کر لے آئے, ابھی مسلمان نے یہ پکڑ کے لے آئے اور ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزر ہوا تو کہہ رہے تھے کیسی حالت ہے تمہاری, کہا اگر تم احسان کرو مجھے ریلیز کر دو تو پھر آپ ایک احسان کرنے والے, بندہ تم پر احسان کرے گا, آپ کا ایک احسان ہوگا مجھ پر. اللہ کے نبی خاموش چلے گئے. دوسرے دن پھر نکلے, کیا حالت ہے, کیا احسان کر دو. تیسرے دن پھر, لمبی حدیث, تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا, کچھ نہیں کہا, چھوڑ دو. یہ کہاں گئے؟ یہ گئے ایک کنویں کے پاس, غسل کیا اور واپس مسجد میں آ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے نبی نے ان کو کھانا کھلایا, تھوڑا سا کھانا کھایا, زیادہ نہیں کھایا. صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی یہ تین دن باندھا تو اتنا کھانا کھا رہا تھا, سات آدمی کا کھانا کھا رہا تھا, آج تو اس نے بالکل تھوڑا کھایا. فرمایا اس وقت ہے یہ مسلمان نہیں تھا, اور مسلم کافر آدمی سیون آٹھوں سے کھاتا ہے, اور جب اس کے پاس کلمہ ہوتا ہے تو ایک آٹھ سے کھاتا ہے, تھوڑے پر اس پر برکت آ جاتی ہے, اس کا پیٹ برکت سے بھر جاتا ہے. ورزق ربک خیر وابقی, تیرے رب کا رزق یہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. ہاں یہ چلے گا. آگے کیا کہہ رہے ہیں, ایک بات ضرور یاد رکھے, مومن کھانا کھاتا ہے اللہ اس کے کھانے سے اس کے بدن میں قوت پیدا کرتا ہے. اس لیے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں جب کبھی کسی کی دعوت ہو تو ایک نیت کر لو, اللہ اس بندے نے مجھے دعوت دی ہے دعوت دی ہے, جو کھانا میں کھاؤں گا جب تک یہ ہضم ہوگا میرے اندر میں اس کی طاقت رہے گی, اے اللہ مجھے تو ثواب ملے گا, جتنی عبادت کروں گا اس بندے کو بھی ثواب دے دے گا, اس بندے کو بھی ثواب دے دے گا, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم کس کو کھلاویں, میں سب کا کھاؤں میرا کوئی کھاوے تو میں ہی مر جاؤں, ایسی حالت ہے. کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ, بھی ختم کر رہا ہوں, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کیا کہہ رہے ہیں, ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں, اگر اللہ کے نبی کو ہے تو اللہ کے نبی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو, کمانڈز یور فیملی آلسو, ام المومنین انصاری آپ کی بیویاں بیٹیاں ان کو نماز کا حکم کرو, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اور ہم سب کو خطاب ہے تو مجھے بھی, مجھے حکم ہے میں اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا خطاب کروں, چلو بھائی نماز پڑھو, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج تو دنیا میں 90% نماز تو پڑھتے نہیں, 10% پڑھتے ہیں, اس میں سے 10% بھی نہیں, میں بھی 5% دنیا میں ہے, اس میں 2% ہے جو پڑھتے ہیں, 2% اچھی طرح پڑھتے ہیں, دوسرے باقی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی نہیں پڑھ پاتے نماز کو. ایک طلب مسئلہ ذہن میں آیا جی شامی کا, بہت اچھا, شاید آپ لوگوں نے یہاں 30-40 سال سے ہمارے بڑے لوگوں کے نہیں سنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی 30 سال تک نہیں سنو گے. مسئلہ کیا مسئلہ ہے, آپ سب مجھے دل سے کہنا کہ امام اگر مسٹیک کرے, سجدہ سہو کرے, واجب چھوٹ گیا, اب یہ سجدہ سہو کر رہا ہے, سلام السلام علیکم, تو پوری مسجد والے سلام پھیرتے ہیں کہ نہیں امام کے ساتھ, بتاؤ نا مجھے, وہ بھی جن کی رکعت نہیں چھوٹی وہ بھی, اور وہ بھی جن کی رکعت چھوٹی وہ بھی سلام پھیرتے, پھیرتے کہ نہیں پھیرتے بتاؤ, نہیں پھیرتے, بولا سکتے جیسا پتا ہی نہیں آپ کو, کبھی امام کے پیچھے پھیرتے ہیں نا, سبھی پھیرتے ہیں نا, حالانکہ جس کی رکعت چھوٹی ہے اسے سلام نہیں پھیرنا ہے, وہ تو نماز سے نکل گیا, مسئلہ پتا ہے تمہیں, وہ تو نماز سے, ویسے بھی تم اگر سلام پھیر دو نارمل نماز میں امام کے رکعت, تو دیکھو مسئلہ کیا, یہاں تو اس نے بھی سلام پھیر دیا امام کے ساتھ اور پھر دو سجدہ, اس کے لیے تو مسئلہ یہ ہے اسے سلام نہیں پھیرنا ہے, اس لیے اس کو ابھی کھڑا ہونا ہے, صرف امام کے ساتھ دو سجدے کر لے. وہ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, زندگی گزر گئی مسئلے کا پتا نہیں ہے, کتنوں کی نماز نہیں ہوئی, ایک سلام بھی نہیں پھیرنا ہے جس کی رکعت گئی اس کی, وہ نہیں سمجھے آپ لوگ, ہم علماء کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, مسائل سیکھنا ہی نہیں چاہتے. میں نے اس دن دیکھو بکرعید پر کتنے مسائل آپ کو بیان, ایسے مسائل ہم لوگ جانتے نہیں, او بھائی میری طرف سے یہ 7 آدمی کی قربانی کر لینا, اب میں نے تو نیت کر لی, اب اس 7 آدمی کو جس پر قربانی فرض ہے ان کو بھی اپنی نیت کرنا لازمی ہے, ورنہ پوری قربانی قبول نہیں ہوگی, مسئلہ ہے سب, بات میری سمجھ آ رہی ہے, یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ نماز کی بھی مسائل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور تم اس پر جمع رہنا, لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں, اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں, تو پھر یہ کیوں کہا, اللہ کو روزی کی کہاں ضرورت ہے, وہ تو ساری امت کو دیتا ہے, وہ بات سمجھیے, لا نسألک رزقا نحن نرزقک, اے میرے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں نبوت کے کام کے لیے بھیجا ہے, آپ نبوت کا کام کرتے رہیے, دنیا کے کام کاج میں روزی کمانے میں نہ لگیے, نبوت کے کام میں لگے رہیے, یعنی میرا کام کیجئے میں تمہیں روزی دوں گا, اور کام میں لگنا نہیں ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں, یعنی بھائی آج لوگ کہتے ہیں اسی لیے تو لوگ پریشان ہیں, مولوی کھاتے کدھر سے, یہ تو کہتے ہیں نا مولوی کھاتے کدھر سے, یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں, ارے یہ اللہ کے کام میں لگا ہے, اللہ نے کہا ہے نحنو نرزقک, ہم اس کو کھلائیں گے, ہم اس کو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ, انگریزوں کا زمانہ تھا انڈیا میں, تو دارالعلوم میں پڑھاتے تھے, کہا چلو یہ مدرسے میں مفت میں پڑھا لوں گا, لیکن سائٹ میں میں شیئر جو ہے اس وقت شیئر نئے نئے نکلے تھے, انگریزوں نے کمپنی نکالی شیئر میں پیسے ڈالو, اتنے ڈالو تو اتنے اتنا پروفٹ ہوگا, ہوتا ہے نا ایسا, تو انہوں نے کہا چلو یار ادھر سے انکم آئے گی, میں آرام سے پڑھاتا رہوں گا, کوئی کسی قسم کی کوئی ہیڈک نہیں ہوگا. انہوں نے کتنے, یہ 1980 کی بات ہے, یہ 1880 کی بات ہے, 60 روپیز دیے انہوں نے شیئر میں, کتنے بھائی 60 روپیز دیے انہوں نے, 60 روپیز اس زمانے میں آج کے بہت سے ہیں, دیے انہوں نے اور شیئر میں لگا دیے. تو انگریزوں نے اس وقت سب سے پہلے جہاز خریدا, چیپ بوٹ خریدی, اور یہ جا رہا تھا جو کمپنی کا, وہ سب کے شیئرز کے جو کچھ چیزیں تھی سامان وغیرہ وہ پہلے ہی غرق ہو گیا, اور انگریزوں نے اعلان کر دیا جن جن لوگوں نے شیئر میں حصہ لیا ہے ان کے پیسے ختم. مولانا رشید احمد گنگوئی نے 2 رکعت پڑھ کر کہا یہ اللہ میری ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور دین کا کام کرتے رہتا تو اللہ مجھے اور دیتا. نحن نرزقک, یہ چیز ہے, لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ, ابھی تو وقت بھی نہیں, اذان کا وقت ہو گیا, والعاقبۃ للتقوی, اور انجام متقیوں کے لیے ہے, تقوی والی زندگی اختیار کرے. چلو یہیں پر باقی رکھتے, پھر انشاءاللہ سمجھائیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں میں, مختصر ہے ترجمہ ہی کر دیتا ہوں. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی, کافر کہتے ہیں ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہیں آیا. کون سا معجزہ بھائی, کون سا معجزہ, قرآن کیوں نہیں آیا؟ ارے قرآن آیا پھر بھی معجزہ مانگ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی آگے پھر بھی معجزہ مانگ رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کون سا معجزہ چاہیے؟ یہ کہہ رہے ہیں اولم تاتیہم بینتم ما فی الصحف الاولی, پہلی کتابوں میں قرآن کا بھی ذکر ہے, پہلی تمہاری کتابوں میں نبی کا بھی ذکر ہے, اور تم کو علم ہے پھر بھی تم معجزہ مانگ رہے ہو ہمارے پاس, اور اللہ نے وہی معجزہ تمہیں دے دیا, قرآن بھی دے دیا اور تمہیں اللہ کے نبی بھی دے دیے, اب کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے وَلَوْ أَنَّا هَلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ, اور اگر ہم اس سے پہلے عذاب سے اگر ہم ان کافروں کو اس کے یعنی پیغمبر یا قرآن آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے, قرآن سے پہلے یا پیغمبر کے آنے سے پہلے, تو لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى, تو قیامت کے دن یہ کہتے اللہ تو نے تو قرآن بھی نہیں بھیجا, تیری کوئی کتاب میرے پاس نہیں آئی, کوئی نبی نہیں آیا, اگر تو بھیجتا تو آج ہم صحیح راستے پر ہوتے. اللہ کہہ رہے قیامت کے دن ان کو کہنے کا موقع نہ ملے, اس لیے میں نے قرآن بھی بھیج دیا, نبی کو بھی بھیج دیا, اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ان نذل و نقزا, نذل کس کو کہتے ہیں, نقزا کس کو کہتے ہیں؟ نذل کا معنی میں کوئی ایسا گندا کام کروں کہ میں اپنے اوپر لعنت کروں, یہ میں نے why I did this, اس کو نذل ذلت کہتے ہیں, اور نقزا اس کا معنی بھی ذلت, یعنی ایسا کوئی گندا کام کرے کہ لوگ اس پر لعنت کریں, لوگ اس پر ٹھوکے, تو میں اپنے اوپر اس کو نزلہ اور لوگ کرے اس کو نقزہ کہتے ہیں. فرمایا تو ہم اس طرح نزلہ نہ ہوتے اور قیامت ان لوگوں کے سامنے بھی رسوا نہ ہوتے. کل کل متربسن, اللہ کہہ رہے میرے نبی ان کو بتا دو انتظار کرو, انتظار کرو, فتربسو فستعلمون, اللہ کو کیا تم کو پتا چل جائے گا, من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدا, کون سیدھے راستے پر اور کون ہدایت کے راستے پر, دو لفظ استعمال کیا, صراط السوی کے تفسیر ہے, کیا تفسیر ہے پتہ ہے تمہیں, یعنی وہ لوگ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے, تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہے, حضرت علی ہے, حضرت خدیجہ ہے, غلام ہے, یہ صراط السوی میں یہ لوگ داخل ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والے, اور ومن اہتدا میں وہ لوگ داخل ہیں جو گمراہ راستے پر تھے, جو اسلام پر نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ دو کیٹیگری کو یہاں پر بیان کر دیا کہ قیامت کے دن تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون پہلے اسلام لانے والا اور کون ہدایت کے راستے پر ہے, کیا تم لوگ ان میں سے ہو یا نہیں, اگر نہیں ہے تو تمہارا راستہ دوسرا ہوگا جہنم والا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور الحمدللہ آج تو 16 پارہ بھی ختم ہو گیا سورہ طہا بھی ختم ہو گئی اور 17 ہمارا سال بھی پورا ہو گیا اس مسجد میں, جون میں ہو گیا, ابھی تو جولائی اوپر ہو گیا, دو ویک تھوڑی تین ویک اوپر ہو گئی, تو 17 سال بھی پورے ہو گئے, 16 پارے بھی پورے ہو گئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مکمل قرآن کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا خالق السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق اللهم سبح وحكم فرمائے. اللهم ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما, یا اللہ دنیا آخرت میں نجات عطا فرما, اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد.